بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ نے جو انسان پر خلافت کا بوجھ ڈالا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو متحد رہنے کا حکم فرمایا. جو اسلامی معاشرہ ہے، جتنا مضبوط رہے گا اتنا وہ مقصد آسانی سے حاصل کر سکتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا. وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت اسی وقت اللہ کی ہو سکتی ہے کہ سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے باطل نظام کو توڑنے کا حکم فرمایا، اور اس کے بعد سارا کا سارا دین اللہ کا ہوتا ہے. یا خلافت قائم ہو جائے، سارا کا سارا دین اللہ کا ہو جائے، وہ دور ہو، پہلا دور ہو یا دوسرا دور ہو، دونوں ہی صورتوں میں اس معاشرے کا مضبوط اور متحد رہنا ضروری ہے جس معاشرے پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے. وہ متحد رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں مختلف باتوں کو بیان فرمایا. خلاصہ سب کا ایک ہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر انتشار و اختلاف پیدا نہ ہو، متحد رہیں. انفرادی اصلاح کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں آپ، حسن اخلاق، تواضع، صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل، اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ ایک انسان، ایک فرد جب صحیح ہوتا ہے تو ظاہر ہے فرد سے معاشرہ بنتا ہے، معاشرہ صحیح ہوتا ہے، اقوام صحیح رہتی ہیں. جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، نرم گوئی سے لے کر قتال اگر ہو جائے تو اس میں پھر کیا معاملہ کرنا ہے، اس کا خلاصہ آپ ہی ایک ہی پائیں گے کہ یہ امت متحد رہے. اللہ تعالیٰ نے اس متحد رہنے کو یوں بیان فرمایا: واعتصموا بحبل اللہ جميعا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، جميعا متحد ہو کر. بغیر متحد ہوئے اللہ کی رسی پکڑی نہیں جائے گی. ولا تفرقوا، اور تفرقہ نہ پھیلاؤ، اختلاف نہ ڈالو. خلاصہ یہ ہے. اب اس اتحاد کو باقی رکھنے والی چیزیں، اور وہ چیزیں جو انتشار پیدا کرتی ہیں، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ اور ان کی باریکیوں کو بھی بیان فرمایا. لیکن آپ خلاصہ ایک ہی پائیں گے کہ یہ امت متحد رہے، تاکہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کب پکڑے گی؟ جب وہ مقصد حاصل کرنے والی ہوگی جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کو، اپنی عبادت کے لیے. یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. یعنی ایک انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے، یہ مقصود ہے اس کو پیدا کرنے کا. یہ ہے اللہ کی رسی کو پکڑنا. اسی کو اللہ کی رسی کو پکڑنا کہتے ہیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب متحد ہوں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ وہ تمام معاشرتی مسائل جو بنے بنے معاشرے کو بکھیر دیتے ہیں اور جو بکھرے ہوئے معاشرے کو جوڑ دیتے ہیں. ایک ایسا معاشرہ جو آپس میں خونی جنگیں کر رہا ہو اس کو جوڑ دیتے ہیں، اور وہ مسائل جو بنی بنائی قوموں کو توڑ دیتے ہیں، دونوں کو بیان فرمایا. قرآن کریم نے مختلف انداز میں اس کو مختلف جگہوں پر بیان فرمایا. خود یہ آیت انما المؤمنون اخوة، کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، بہترین مثال اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ پورا معاشرہ کیا ہے؟ بھائی بھائی کی طرح ہے. جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور گھر میں ایک بھائی اگر خراب ہو جائے تو دوسرا بھائی اس کی بہت فکر کرتا ہے، بلکہ تڑپ رکھتا ہے. کوئی بھی ہمدرد اور محبت رکھنے والا بھائی اپنے بھائی کو نظر انداز نہیں کرتا اگر وہ خراب ہو جائے، کہ یہ تو چھوڑو اس کو کیا ہے. ہر کوشش کرتا ہے اس کی اصلاح کی، وہ اس کو سیدھے راستے پر لانے کی. اگر کسی خراب عادت میں وہ مبتلا ہو گیا اس کو صحیح رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ, یہ مسلمان بھی آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کو مختلف مثالوں میں بیان فرمایا کہ یہ جب بھائی بھائی ہیں تو کیسے بھائی بھائی ہیں, کا جسد واحد, مسلمان کیسا ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. اذا اشتکا بعض اشتکا کلو, کہ جب اس کا انسان کا ایک جسم ہوتا ہے, اب دیکھیے پورا جسم ہے اور اس کے اعضاء مختلف ہیں, سب کا کام الگ الگ ہے, لیکن کوئی بھی عضو اگر تکلیف میں مبتلا ہو تو یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ ہاتھ ہے, ظاہر ہے وہ اسی وجود کا حصہ ہے. تو امت کا کوئی بھی فرد اگر مشرق میں ہو اور تکلیف میں ہو تو مغرب کا والا حصہ اس کو محسوس کرے تو وہ اس جسم کا حصہ کہلائے گا, اور محسوس نہ کرے تو آپ کو معلوم ہے کون سا حصہ محسوس نہیں کرتا, جس میں خون نہیں دوڑتا ہے, جس میں جان نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو امت ہے یہ ایک جسم ہے اور اس میں دوڑنے والی چیز ایمان ہے. ایک عضو کو اگر تکلیف پہنچی اور کوئی عضو محسوس نہیں کرتا تو اس کو اپنے خون یعنی اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے کہ جو ایمان اہل ایمان میں دوڑتا ہے وہ میرے اندر دوڑتا ہے نہیں دوڑتا. بے حس تو وہی حصہ ہوگا جس میں نہیں دوڑتا ہوگا, ورنہ تو مشرق کا مسلمان مغرب کے مسلمان کی تکلیف کو محسوس کرے گا کہ کجسد واحد. اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, تو جیسے بھائی کی تم اپنی اصلاح کی فکر کرتے ہو اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کی فکر کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ہے رحم کرنے کے اسباب. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جمع کا صیغہ ہے, تمہارے معاشرے پر رحم کیا جائے. اب دیکھیے ایک بندہ کسی غلطی میں مبتلا ہوا اور دوسرا اس کی فکر کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اس کے برکت سے پورے معاشرے پر رحم کیا جائے گا. یہ ایسی چیز ہے, یہ نہیں کہا جائے گا کہ چھوڑو اس ہمیں کیا ہے, اس کا درد دل کے اندر ہونا چاہیے. ایک اور مثال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص, کہ مومن مومن کے لیے کیسا ہے, سیسا پلائی دیوار کی طرح ہے. سیسا پلائی دیوار میں یہ ہوتا ہے کہ پوری دیوار اگرچہ الگ الگ اینٹوں سے بنی ہوتی ہے لیکن جب سیسا پلا دیا جاتا ہے تو وہ ایک بلاک بن جاتی ہے. اب اینٹ کو آپ اینٹ سے جدا نہیں کر سکتے, اینٹ اپنا اگر آپ جدا کریں گے ایک ایک اینٹ کو تو اینٹ اس اتحاد کے چکر میں اپنا آپ کو توڑوا تو سکتی ہے لیکن اپنے دوسرے عضو کو چھوڑے گی نہیں, اپنا وجود مٹا لے گی لیکن اپنے دوسرے عضو کو چھوڑے گی نہیں. یہ سیسا پلائی دیوار کا مطلب ہوتا ہے. سیمنٹڈ نہیں ہوتی ہے, سیمنٹڈ میں پھر بھی آپ الگ الگ کر سکتے ہیں, سیسا پلائی دیوار کو الگ نہیں کر سکتے. وہ ٹوٹ جائے گی لیکن اپنے مومن کو نہیں چھوڑے گی, دوسرے مومن کو نہیں چھوڑے گی. پھر اسی میں اور غور کریں تو یہ جو دیوار بن رہی ہے, دیوار بنتی کیسے ہے, اللہ نے اس کا بھی ایک نظام بنایا ہے. اللہ نے اس دیوار بنانے کے لیے ایک امیر کا انتخاب واجب قرار دیا, خلیفہ کا انتخاب واجب قرار دیا. اس امت پر واجب ہے کہ وہ اس دیوار کو بنانے میں ایک بندہ کوئی طے کیا جائے, نصب کیا جائے. اب وہ معمار ہے اور دیوار بناتا ہے, ایک ردہ لگایا اس نے, اب وہ اینٹ کو اٹھاتا ہے اور اینٹ کو اپنی مرضی کے مطابق بناتا ہے. ایک بہت اچھی اینٹ اس نے اٹھائی جو بالکل صاف تھی اور خوبصورت تھی, لیکن دیوار میں آدھی اینٹ کی ضرورت ہے تو اس کو کاٹتا ہے. چنانچہ اس میں ہر اینٹ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر اینٹ کو دیوار کے مطابق بننا ہوگا, نہ کہ دیوار کو مطالبہ کیا جائے کہ وہ اینٹ کے مطابق بنے. اینٹ بالکل ٹھیک ہے, پوری بہت خوبصورت اینٹ ہے, لیکن دیوار میں فی الوقت ٹوٹ کے لگنے کی ضرورت ہے, تو جو توڑنے کے لیے اپنا آپ کو پیش کر دے اس کو اس دیوار کا حصہ بنایا جائے گا, اور جو ضد کرے تو معمار اس کو یوں اٹھا کے پھینک دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہو, یہ مثال بہت بہترین مثال ہے. تو ہر فرد کو اس جماعت کے مطابق بننا ہوگا, اور ظاہر وہ جماعت تابع ہے قرآن و سنت کے. وہ معمار جانتا ہے بنانی کیسے ہے, ایک ایک انچ میں ایک ایک ذرے میں اس کو ہدایت موجود ہے اس کے لیے. ایسا نہیں ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے, منمانی کی اس کو اجازت نہیں, پھر تو وہ دیوار مقصود ہی نہیں ہوگی, بنی نہیں سکتی, بن گئی تو گر جائے گی. وہ ایسی دیوار نہیں چاہیے, دیوار تو وہی چاہیے جو اللہ طریقہ بتاتے ہیں. تو اگر وہ ایسا ہے کہ دیوار کو اسی کی مرضی کے مطابق بناتا ہے، قرآن و سنت کی مرضی کے مطابق بناتا ہے، تب ہر اینٹ پر واجب ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں تو آدھی کیوں ہوں، میں تو خود کامل ہوں، سب سے خوبصورت اینٹ میں ہوں، بہت خوبصورت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ٹوٹ کے لگنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسی پر وزیر ہے تو ٹھیک ہے، تو جا، اس کا حصہ نہیں بنے گی، اس کا حصہ وہی بنے گا جو اپنے آپ کو مٹا دے گا، جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ آپ پوری زندگی میں آپ کے تجربات ہیں، آپ ذرا اس کو اپنے ذہن میں لے آئیے کہ بڑے ذہین سے ذہین لوگ جہاد میں آئے، مختلف جماعتوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور لیکن وہ اس پہ بزید رہے کہ وہ ہیں اور یہ کیا جانے، ان کو کیا پتا۔ تو آج آپ نے دیکھا جیسے شیخ ایمن حفظہ اللہ نے فرمایا کہ جو وحدت اور اتحاد سے بھاگے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے کہ ان کا حال کیا ہوا، اور بہت سو مثالیں سامنے ہیں، کیسے کیسے ذہین لوگ کہ اکیلے اکیلے وہ پوری دنیا تھے اپنے آپ کے اندر، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو ہم ہیں، انہوں نے دیوار میں لگنا گوارا نہیں کیا، آج پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں۔ اور جو جیسے تھے ٹوٹ ٹوٹ کے لگ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو لگا دیا۔ اس حدیث میں یہ عبرت بھی، درس ہمارے لیے موجود ہے کہ جماعت میں لگنے کے لیے، کسی بھی معاشرے کا فرد بننے کے لیے آپ کو اس جیسا بننا ہوگا جو شریعت کی روشنی میں بنا ہو، اپنے آپ کو اسی میں ڈھالنا ہوگا، بہت سی اپنی چیز کو چھوڑنا ہوگا، قربان کرنا ہوگا آپ کو۔ اور ظاہر قربان سے مراد یہاں رائے ہے، ایک چیز آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت اچھا آپ کا مشورہ ہے، یا آپ جس طریقے پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے نزدیک بہت اچھا ہے، لیکن جماعت اور چار بندوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت اس کی ضرورت ہے، تو اگر اپنے آپ کو وہاں لگا لیا تو کامیابی ہے، اور اکیلے رہ گئے تو وہ مشورہ بھی آپ کا ایسے رہ جائے گا اور آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کی اس رسی کو مضبوط پکڑنے کے لیے اتحاد بہت اہم ہے۔ اس اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی جگہ جگہ ترغیب دیتے ہیں، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یہ معیار ہے، اور تنازع نہ کرو۔ اس کا نتیجہ کیا آئے گا؟ سب سے پہلا نقصان، فتفشلوا، ناکام ہو جاؤ۔ کیوں؟ کہ حبل اللہ کو پکڑنے کا حکم جمیعہ کے ساتھ تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہوگا، ناکام ہو جاؤ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، داخلی خارجی نقصان یہ ہوگا کہ جو دشمن تمہاری قوت سے مروب ہوتا تھا، ڈرتا تھا، وہ ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باریکیوں کو بیان فرمایا۔ آپ سورہ حجرات میں دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے پوری سورہ حجرات اس معاشرت کو مضبوط کرنے کے لیے نازل فرمائی، آداب ہیں اس کے اندر، مختلف قسم کے آداب ہیں، وہ چیزیں ہیں جو دلوں کو توڑ دیتی ہیں، اور ان چیزوں کو کرنے کا حکم ہے جو دلوں کو جوڑتی ہیں۔ یعنی ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی، اس رکو سے آپ آخر تک پڑھتے چلے جائیے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا۔ مذاق اڑانے میں کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے دوسرا مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہے، اس کے دل میں بال آ گیا، اور یہ بڑھتے بڑھتے پھر دھراڑ بن جائے گا، شگاف بن جائے گا، دو مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے حرام قرار دے دیا، مکروہ نہیں، حرام قرار دے دیا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے۔ اور آگے جو احکامات ہیں، بدگمانی نہ کرے، بدگمانی سے بھی ہوتا ہے دل ٹوٹتے ہیں، حسن ظن کا حکم فرمایا۔ غیبت کا بھی یہ اثر ہوتا ہے کہ دل سے ٹوٹتے ہیں۔ تجسس یعنی ذاتی ٹوہ میں لگنا، کسی کی عیب جوئی کرنا، برے لقب سے پکارنا، یہ ساری چیزیں دلوں کو توڑتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کو اس کے بہترین نام سے پکارا کریں۔ دیکھیے انسان ہے، عزت چاہتا ہے، اللہ نے اس کی طبیعت میں یہ چیزیں رکھی ہیں کہ جب آپ کسی کو بہت محبت سے پکارتے ہیں، اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے وہ چیز، تو وہ اس کا دل آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ جب دل کھلے گا تو دو مسلمان مل جائیں گے آپس میں، اسلامی معاشرہ مضبوط ہوگا، حبل اللہ کو پکڑنے میں آسانی ہوگی۔ اب دیکھیے قرآن کریم معاشرے کو کیسے جوڑتا ہے؟ فردن فردن جوڑتا ہے، اس لیے کہ فرد ہی افراد ہی سے معاشرہ بنتا ہے، تو یہ فردن فردن خطاب ہے، یہ وہ چیز ہے جو فردن فردن ہوتی ہے انسان میں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ حبل اللہ کو آپ مضبوطی سے پکڑ لیں گے. عیب جو ہی کرنا، کسی میں عیب نکالنا کسی مسلمان کے اندر، ظاہر ہے اس کو برا لگے گا اور دل شکنی ہوگی اس کی، اس سے بھی دلوں میں قدورت پیدا ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اخلاق والا ہے. پھر اخلاق کی کتنی جامع تعریف بیان فرمائی. ویسے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا کیا تھا؟ وہ قرآن تھا، یعنی پوری شریعت آپ کا اخلاق ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ پوری جو معاشرت اسلام بیان کرتا ہے، گفتگو ہو، رہن سہن ہو، کھانا پینا ہو، چلنا پھرنا ہو، معاملات ہوں، یہ سب اخلاق میں آتے ہیں. اس کو اور مختلف انداز میں علماء نے بیان فرمایا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اخلاق یہ ہے، اچھا کام کرنا، کوئی بھی نیکی کا کام، معروف کام، یہ اچھا اخلاق میں آتا ہے. اچھی بات کرنا، کوئی بھی اچھی بات، یہ اخلاق اچھا اخلاق کہلاتی ہے. کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ پہنچانا، یہ حسن خلق ہے، اچھا اخلاق ہے. ملتے وقت، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو چہرے پر مسکراہٹ ہو، بشاشت ہو کم از کم، کہ اس ملاقات سے خوشی ہوئی، یہ محسوس ہو کہ یہ بھائی مجھ سے مل کر خوش ہوا ہے. اب دیکھیے اس کا بھی کیا اثر ہوتا ہے کہ دوسرا خوش ہوتا ہے، چلو میں ان کے پاس آیا، ملاقات ہوئی تو یہ خوش ہوئے ہیں، اب دو مسلمانوں کے دل مل گئے، یہ بھی اچھے اخلاق میں سے. اور قاضی عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ اچھے اور حشاش بشاش انداز میں لوگوں سے ملنا، اس کا بھی فائدہ یہی ہوتا ہے. ان کے ساتھ محبت سے رہنا، ان پر شفقت کا معاملہ کرنا، شفقت کا معاملہ کرنا، اس سے بھی بہت زیادہ دل ملتے ہیں. ظاہر ہے انسان ہے، مختلف مزاج کے لوگ جب ہوتے ہیں تو کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، تو ہر مسلمان جب یہ کوشش کرے گا کہ میں دوسرے کے ساتھ شفقت کا، نرمی کا معاملہ کروں، تو اختلاف نہیں ہوگا، انشاءاللہ توڑنا ہی ہوگا. کبھی ایک کو غصہ آ گیا، کبھی دوسرے کو غصہ آ گیا، جوڑ پیدا رہے گا. جب شفقت کا معاملہ کریں گے اور سختی کا معاملہ کریں گے معاشرت کے اندر، رہن سہن کے اندر، اس سے ظاہر ہے ٹوٹ پیدا ہو جائے گا، تو اسلامی معاشرہ ٹوٹے گا، اختلافات اس سے پیدا ہو جائیں گے. یہ بھی بہت اہم چیز ہے. لوگوں کو برداشت کرنا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ظاہر مختلف طبیعتوں پر پیدا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اقسام بیان کی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کے مزاج ہیں. فرمایا کہ فمنہم من سریع الغضب سریع الفیء، فمنہم من بطیء الغضب بطیء الفیء. آٹھ قسمیں بیان کی پوری انسانی نفسیات کی. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کو جلدی غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو دیر سے آتا ہے، جلدی جاتا ہے، کچھ کو جلدی آتا ہے، جلدی جاتا ہے، کچھ کو دیر سے آتا ہے، دیر سے جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف طبیعتوں پر لوگوں کو پیدا کیا. تو رہنا ساتھ ساتھ ہے، بنیاد مرصوص بن کے رہنا ہے. تو وہی بات کہ ہر اینٹ یہ کوشش کرے کہ اس کو دوسروں کے قابل بن جانا اور دوسروں کو برداشت کرنا. جو طبیعتی اختلافات ہوتے ہیں ان پر صبر کرنا، برداشت کرنا. تو آپ دیکھتے ہیں بہترین جو دوست ثابت ہوتے ہیں، جن کی اچھی دوستیاں ہوتی ہیں، وہ وہی ہوتے ہیں کہ جو ہر قسم کے دوستوں کو برداشت کر لیتے ہیں. کوئی تیز غصے والا بھی ہے، یا کوئی زیادہ ہنسی مذاق والا ہے، یا اور کوئی طبعی کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ برداشت کرتے ہیں تو وہ اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. یہ چیز اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمان آپس میں ملے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یعنی یہ چیزیں ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہیں، بحیثیت مومن کے ظاہر ہے سب سے پہلے ضروری ہیں، لیکن ایک جماعت میں جب آپ چلنا چاہتے ہیں، آپ کو انقلاب کی بات کرتے ہیں، وہ جماعت کے بغیر نہیں آتا. تو جماعت کو کیسے متحد رکھا جائے، وہ چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آپ کا اس سے اختلاف ہو گیا، میرا یہ دل کر رہا تھا، اس ساتھی نے یہ کر دیا، یہ ساتھی یہ ہے، اس کا مزاج یہ ہے، میرا یہ ہے، تو اگر سب اپنے اپنے مزاج پہ چلیں گے تو ظاہر ہے مزاج تو ایک ہو ہی نہیں سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعتم الجبل زال عن مکانہ فصدقوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مختلف طبیعتوں پر پیدا کیا. تو تم اگر یہ سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل کر کہیں اور چلا گیا تو یقین کر لینا. لیکن وَإِذَا سَمِعْتُمْ, جب یہ سنو کہ ایک شخص اپنے طبیعت سے ہٹ گیا تو یقین نہیں کرنا. اب یہ ایسی حقیقت ہے. اور ساتھ میں حکم کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. کیوں؟ کہ دنیا دار الامتحان ہے. اگر سارا میٹھا میٹھا ہوتا تو پھر تو مشکل نہیں تھی نا. اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكَارِهِ, اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے کہ جو اس وادی کو عبور کر لے گا, فَلَقْ تَحَمَ الْعَقَبَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَ, جو اس وادی کو عبور کر لے گا وہ کامیاب ہے. تو ظاہر ہے آزمائش تو ہے. تو دیکھیے طبیعتیں خود ہی پیدا کی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ساتھ بھی رہنا ہے, یہی صبر کرنا ان طبیعتوں پر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہر ساتھی یہ کہے کہ میری تو طبیعت یہ ہے, میں تو ایسے سوتا ہوں, میں کمرے کو ایسا رکھتا ہوں, میں تو یہ کھاتا ہوں, تو پھر اتحاد کیسے ہوگا؟ چنانچہ سب سے بڑی ذمہ داری اس بات کی ذمہ داروں پہ عائد ہوتی ہے. ایک عام ساتھی اپنے مزاج کو پہلے دن نہیں بدلے گا, آپ پرانے ہو گئے, آپ کو بدلنا ہوگا. ذمہ دار کو اپنے کارکنوں کی مختلف طبیعتوں پر صبر کرنا ہوگا. اصلاح ضرور کی جاتی ہے ان کی, تربیت آپ پر حق ہے ان کا کہ آپ ان کی تربیت کریں, لیکن اس کی کسی ایسی بات کی وجہ سے اس کو بالکل نکال دینا, چھوڑ دینا کہ مثلا میں نے اس کو ایسا کہا تھا اور یہ ایسا نہیں کر رہا, تو پھر دیکھیے پھر تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں رکے گا. تو ذمہ دار پر پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ سب ذمہ دار ہیں کہ ساتھیوں کی مختلف طبیعتوں کو برداشت کرنا. یہ چیز انشاءاللہ ہمارے اندر آ گئی, اور یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے, ہماری ذات کے لیے تو نہیں ہے. تو جب اللہ کے لیے یہ مکروہ چیز ہم برداشت کر رہے ہیں, ناپسندیدہ جو ہماری طبیعت کو ناپسند لگتی ہے, اللہ اس کا ڈبل اجر دے گا انشاءاللہ. اور دین کا فائدہ کیا ہوگا کہ چلیں میں نے ہی برداشت کر لی, ٹھیک ہے ساتھی کا مزاج یہ ایسا ہی ہے, میں ہی خاموش ہو جاتا ہوں, میں ہی برداشت کر لیتا ہوں, کوئی بات نہیں ہے. تو آپ کے ذریعے سے اللہ دین کو مضبوط کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اسی کو ذمہ داری دے گا جو اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لے. اور جو کہے گا میں کیوں سنوں, تو جو اللہ کے لیے نہیں سن سکتا وہ کہے گا ٹھیک ہے پھر اکیلے بیٹھے رہو, اور جو اللہ کے لیے خود کو مٹا دے تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس قابل ہے, اس کو ذمہ داری, یعنی ذمہ داری سے مراد اپنے دین کا کام اس کو دے دیا جائے. یہ ذمہ داروں کے لیے زیادہ ضروری ہے, ساتھیوں کی طبیعتوں پر صبر کرنا. صرف ان چیزوں کی وجہ سے جو طبائع کے اختلاف, طبیعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے کسی ساتھی کو نہ چھوڑنا اور نہ خود اس اپنے آپ کو اس سے دور کرنا, بلکہ ذمہ دار کا کام یہ ہے کہ اس کی تربیت کرے, اس کو پیار سے بٹھائے اور اس کو بتائے کہ یہ کام اگر اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا, اور یہ جو آپ کے اندر یہ والی بات ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو اس سے آپ کی شخصیت کا بھی فائدہ ہے اور دین کا بھی فائدہ ہے, اور آپ نہیں چھوڑیں گے تو دیکھیے دین کا نقصان ہے, ساتھی پریشان ہوں گے, بزن ہوں گے. تو یہ تربیت بحال ذمہ دار کا کام ہے, تربیت کرنا, البتہ صبر کے ساتھ اور اس کو برداشت کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں, ظاہر ہے کسی میں کچھ خوبیاں ہیں کچھ خامیاں ہیں, انسان ہی ہیں سارے. تو اگر خوبیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں اور کسی ایک خامی کی وجہ سے ہم اس کو چھوڑ دیں تو پھر تو کوئی بھی نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الناس کامئبل مئہ, کہ لوگوں کی مثال 100 اونٹوں جیسی ہے, لا یجدون فیہا راحلۃ, کہ آپ سواری کے قابل ان میں سے ایک کو بھی مشکل سے پائیں گے. یعنی آپ کے پاس 100 اونٹ ہیں لیکن سواری کے قابل مشکل سے ایک کو پاتے ہیں آپ. تو یہی حال لوگوں کا ہے کہ لوگ تو بہت ہیں لیکن آپ کی مرضی کے مطابق ہر ایک نہیں ملے گا, تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر انہیں پہ گزارا کرنا ہے. اب یہی ہے, انہی کے ذریعے سے دین کا انقلاب لانا ہے. ہاں ابھی آپ کی مہارت ہے کہ آپ کتنا ان کو اچھی سواری کے قابل بنا سکتے ہیں, کتنا اچھا آپ ان کو کام میں لا سکتے ہیں, جو ان کی خامیاں ہیں ان کی تربیت آپ کیسے کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. تو برداشت کرنا, ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرنا, بردباری یہی ہے کہ بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے, اس وقت باس پرس نہیں کی جاتی, چھوڑ دی, یعنی اس وقت ان سے درگزر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت متحمل مزاج تھے, ذمہ داری میں بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ چیز ہمارے اندر پیدا فرمائے, لیکن بہرحال بہت زیادہ ضروری چیز ہے. ناپسندیدہ باتوں میں ان پر صبر کرنا, یعنی حسن اخلاق میں سے یہ بھی ہے پسندیدہ باتوں پہ تو صبر ظاہر ہے صبر ہے ہی نہیں, وہ تو پسندیدہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, صبر تو ہوتا ہی نہ پسندیدہ چیزوں پر ہے. ایک چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی پھر بھی یہ ساتھی کرتا ہے, لیکن اور چیزوں میں دین کا بڑا کام کرتا ہے, بہت دین کو فائدہ پہنچا سکتا ہے, تو اس میں صبر کرنا یہ ذمہ دار کے لیے ضروری ہے. تکبر نہ کرنا, ظاہر ہے تکبر اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ چیز ہے, اور تکبر کا بھی نقصان کیا ہوتا ہے, یعنی انفرادی نقصان اور اخروی تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتے ہیں اس سے. دنیا میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب میں کرنے لگوں گا تو آپ خود بخود متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے, دو دن سنیں گے, تین دن سنیں گے, چوتھے دن کہیں گے تو عجیبی آدمی ہے. اس کے مقابلے میں تواضع ہے, تواضع سے مخالف بھی آپ کا اپنا بن جاتا ہے. تو تکبر نہ کرنا یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. ان پر احسان کرنا, ان کے ساتھ جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے, اخلاص کا معاملہ کرے اور احسان کا معاملہ کرے, جو بھی زبان سے, مال سے, خدمت سے, جو بھی احسان ایک بھائی دوسرے بھائی پر کر سکتا ہے, یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے یہ چیز, یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. غصہ کرنے سے پرہیز کرنا, اس سے بھی ظاہر ہے قدورتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں آپس میں پیدا ہوتی ہیں, تو یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر باس پرس کرنے سے بچنا, یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر انداز کی جا سکتی ہیں اور بعد میں تربیت کے طور پر سمجھایا جا سکتا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے ذمہ دار کے لیے, ویسے تو یہ حسن اخلاق میں سے ہے ہر مومن کے لیے ہے, لیکن ہم نے کہا کہ جماعت میں بہت زیادہ ضرورت ان چیزوں کی ہے, تو نظر انداز کر دیا اس وقت. دوسرا یہ ہے کہ اسی وقت آپ نے بالکل پکڑ لیا اور سختی شروع کر دی, تو ظاہر ہے غلطیاں تو ہوں گی, نئے ساتھی خصوصاً, یا ایک بندہ ہے پرانا بھی ہے لیکن اس کو بیچارے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہے, بس چلتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے, تو ایک دم سختی کر دیں گے, پکڑ لیں گے, تو اصلاح بھی نہیں ہوگی اس کی اور وہ ٹوٹ بھی جائے گا, یہ نقصان ہوگا. تو اس وقت نظر انداز کر دینا اور بعد میں اچھے انداز میں تربیت کے طور پر اس کو سمجھا دینا, یہ بھی حسن اخلاق میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اختار لکم الاسلام دینا فاکرموه بحسن الخلق والسخاء فانه لا یکمل الا بهما, کہ اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے, اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند فرمایا, تو تم حسن اخلاق اور سخاوت کے ذریعے سے اس کا اکرام کرو. کس کا؟ اس اسلام کا, اس دین کا. اس لیے کہ یہ ان دو چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا ہے, یعنی حسن اخلاق اور سخاوت, اس کے بغیر یہ ایمان اور یہ اسلام مکمل نہیں ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے اس کا اکرام کیا کرو, عزت کیا کرو اس کی. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن الخلق نماء وسوء الخلق شؤوم, کہ اچھا اخلاق برکت کا سبب ہے, یہ برکت لاتا ہے کسی بھی انسان کی زندگی کے اندر, مال کے اندر, اس کے کاموں کے اندر, اور بد اخلاقی بے برکتی ہے. عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن, کہ قیامت کے دن مومن کے نامہ اعمال میں حسن اخلاق سے زیادہ کسی نیکی کا وزن نہیں ہوگا. اتنی عمدہ چیز ہے, اور اللہ تعالیٰ بد اخلاقی کو ناپسند فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما کانا فاحشاً ولا متفحشاً, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زبان سے ایسی گفتگو کیا کرتے, نہ تو ایسی باتیں کیا کرتے تھے, اور نہ خود ایسے تھے, بہت اچھی اور نرم گفتگو فرمایا کرتے تھے. تو بد اخلاقی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. یہ وہ صفات ہیں جو اس جماعت میں ضرور ہونی چاہیے جو جماعت انقلاب کی بات کرتی ہے, دنیا کے نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہے, خلافت کی بات کرتی ہے, کہ قدم قدم پہ ظاہر ہے اپنوں کے ساتھ بھی اور دشمن کے ساتھ بھی اس اخلاق کی ضرورت پڑتی ہے. اور بہت بڑی تلوار ہے, اس کی دھار بہت تیز ہے, بڑے سے بڑے دشمن کو اس کو کاٹا جا سکتا ہے. یعنی کتنی اہمیت ہے اس کی, دیکھیے آخرت میں بھی کیسے کام آتا ہے اس نے اخلاق. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کسی عورت کے دو شوہر ہوں, یعنی پہلے ایک، پھر اس کی وفات کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی، دوسرا نکاح کر لیا، پھر وہ عورت انتقال کر جائے اور دونوں شوہر بھی انتقال کر جائیں اور اس کے بعد تینوں کے تینوں جنت میں چلے گئے، یعنی یہ بھی اور دونوں شوہر بھی، تو اب یہ عورت جنت میں کس کو ملے گی؟ دونوں جنتی ہیں شوہر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد دنیا میں اس عورت کے ساتھ زیادہ با اخلاق تھا اس کو ملے گی. اے ام حبیبہ، خوش اخلاقی دنیا اور آخرت کی بھلائی لوٹ لے گئی. یعنی دنیا میں بھی بھلائی لوٹ لے جاتا ہے خوش اخلاق انسان، اور آخرت میں بھی بھلائی لوٹ لے جاتا ہے. اسی معاشرے کو مضبوط رکھنے سے متعلق اور جماعت کو مضبوط رکھنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بیان فرمائی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، عذر کو قبول کر لینا. عذر کو قبول کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی ساتھی کو کوئی کام کہا اور وہ نہیں کر سکا، اور وہ پھر عذر بیان کرتا ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا یا میرے گھر میں یہ مسئلہ تھا، اس عذر کو قبول کر لینا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس کی ڈانٹا پر شروع کر دیں بہت زیادہ، اور اس باس پرس بہت زیادہ شروع کر دیں. اور ایک ہے عذر کو قبول کر لینا، یہ بھی بہت اخلاق کی نشانی ہے اور اس سے فائدے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے منافقین کے عذر قبول کر لیتے تھے، یا تذیرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اور پیچھے فرمایا اف اللہ عنک لما اذنت لہم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ منافقین کے معلوم بھی ہوتا تھا جھوٹ بول رہے ہیں، قرآن خود کہتا ہے کہ آپ ان کے عذر قبول نہ کریں، لیکن یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی. ذمہ دار کو یہ چیز بہت فائدہ دیتی ہے کہ وہ عذر کو قبول کر لیا کرے کہ یہ جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی ہوگا. مثلاً پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تو کہتا ہے کہ جی بہت رش تھا، میں وہاں پھنس گیا تھا، یا یہ مسئلہ تھا، یا کوئی اور مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس کے عذر کو قبول کر لیا جائے، باقی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. اگر کوئی بندہ خود گڑبڑ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو ظاہر کر دیں گے، لیکن ذمہ دار کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عذر کو قبول کر لے. عبداللہ بن محمد بن منازل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان اپنے بھائیوں کے عذر کو قبول کرتا ہے جبکہ منافق اپنے ساتھیوں کی غلطیوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے. مسلمان کا کیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ مسئلہ تھا، اس نے اس کو قبول کر لیا، اور منافق ٹوہ میں لگا رہتا ہے ذاتی. اسی طرح حسن اخلاق اور اسلامی معاشرے کو مضبوط رکھنے میں ایک چیز ہے معاف کرنا اور درگزر کر دینا، اور خصوصاً ذمہ داری کی سطح پر آپ حضرات کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاف کر دینا اور درگزر کر دینا بہت سی چیزوں پر. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی کو اختیار کیجئے اور نیکی کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے بچیے. معافی کو قبول کیجئے، یعنی عفو کا کام معاف کر دینا. غلطیاں دیکھیے ساتھی کریں گے، مختلف قسم کی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان کو معاف کر دینا. اور تربیت تو حق ہے، ظاہر ہے یہ تو چلتی ہی رہے گی، لیکن ایسا نہیں کہ بس ایک ہی غلطی پر بالکل آر اور پار کر دیا جائے، بلکہ غلطی کو اس کی معاف کر دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بہتان جب منافقین نے باندھا اور اس کے بعد آیات نازل ہوئیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ظاہر بہت تکلیف ہوئی. تو بات کرنے والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خصوصی احسان فرمایا کرتے تھے، تو قسم کھا لی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ آئندہ ان پر احسان نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّاعَةِ، کہ تم میں جو اہل فضل لوگ ہیں وہ یہ قسم نہ کھائیں. اللہ آگے فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اور ان کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. معاف کر دیں اور درگزر کریں، دیکھیے دو چیزیں قرآن الگ الگ بیان کرتا ہے. میں نے معاف کر دیا لیکن دل میں رہ جاتی ہے، تو درگزر کرنا یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ دل سے بھی گئی، بس کچھ نہیں ہے مسئلہ. تو قرآن کہتا ہے معاف کر دیں اور درگزر کریں. الا تحبون یغفر اللہ لکم. عجیب قرآن کی دہشان دیکھیے کتنی عمدہ بیعت اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے. ایک اس بندے نے ایک غلطی کر دی اور آپ اس کو معاف نہیں کر رہے, تو آپ اپنے آقا کے سامنے صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں, اگر وہ بھی پکڑنے لگے پھر کیا ہوگا؟ تو تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے. اللہ کو اپنی مخلوق پر احسان کرنا بہت پسند ہے. یہ دیکھیے جہاد جو ہے نا, اس کی جو فضیلت ہے, اس کی فضیلت کی راز کیا ہے؟ ایک انسان دیگر انسانوں کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے, یہ اس کی فضیلت کا راز ہے. ایک انسان اس مخلوق کو اللہ کا بنانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے, یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو جو مخلوق کے حق میں, اللہ کی مخلوق کے حق میں جتنا شفیق اور نرم ہوگا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہوگا. اللہ کہتے ہیں تم یہ نہیں چاہتے تو یہ بندہ ہے, اس کو معاف کر دو. تو معاف کرنا اور درگزر کر دینا یہ بھی بہت اچھی صفت ہے, اور اس میں ذمہ داری میں بہرحال یہ بوجھ بھی اٹھانا پڑتا ہے. یعنی سارے بوجھ اٹھانے ذمہ داری ہی کو ہے. کارکن تو بہت مزے میں ہے, آزاد ہے, سارے تیر اسی کو سہنے ہیں اور سارے بوجھ اسی کو اٹھانے ہیں. تو یہ عہدہ نہیں ہے, یہ عہدہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے آخرت کی. کہ کیا ادا کر کے آئے بتاؤ, یعنی عہدہ تو نہیں ہے, یہ تو آخرت کی ذمہ داری ہے. لہذا یہ بوجھ بھی ذمہ داروں ہی کو اٹھانا ہے کہ ساتھیوں کو معاف کر دینا اور ان کی غلطیوں پر درگزر کر دینا. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جوان مردی اور بہادری یہ ہے کہ دوستوں کی خطاؤں کو معاف کر دینا. ظاہر ہے بہت جگر گردے کا کام ہے, جس نے ذاتی کی ہو, تکلیف پہنچائی ہو, پھر اس کو معاف کر دینا, بہرحال فرماتے ہیں کہ بہت جوان مردی کا کام. تو یہ چیزیں بھی معاشرے کو مضبوط رکھتی ہیں. جب یہ معاشرے کے اندر یہ صفت آ جائے گی تو دیکھیے غلطیاں ہوں گی, لڑائیاں ہوں گی, اختلافات ہوں گے, قرآن خود کہتا ہے نزاع تک ہو جائے گا, قتال تک ہو جائے گا. لیکن فاصلحوا بین اخویکم, جب یہ جذبہ موجود رہے گا تو پھر وہ بڑے سے بڑے اختلافات ختم ہو جایا کریں گے, لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور محبت اس معاشرے میں قائم رہے گی. محبت قائم رہے گی, دل جڑے رہیں گے, تو یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا, تو اللہ کے مقصود کو یہ ادا کرتا رہے گا. اسی میں سے جیسے تھوڑا سا ایک حدیث میں پہلے ذکر گزرا, چہرے کی بشاشت اور نرم گوئی, یعنی مسلمان سے ملتے ہوئے چہرے پر تازگی ہونا, ایسا نہیں کہ شکنے ہوں بلکہ ملنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ مل کر مجھ سے خوش ہوئے ہیں, اس کی بھی بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور اس کا اثر بھی آپ دیکھتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کا دل آپ سے زیادہ کھل جاتا ہے کہ مجھ سے مل کر یہ خوش ہوئے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم لا تسعون الناس باموالکم فَلْيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ وَجْهٍ وَحُسْنِ الْخُلُقِ. عجیب حدیث ہے اور خصوصاً ہمارے لیے بڑی اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اپنے اموال کے ذریعے گرویدہ نہیں بنا سکتے, تم لوگوں کو اپنے اموال کے ذریعے گرویدہ نہیں بنا سکتے, یعنی تمہارے مال لوگوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتے کہ تم مال کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ کر لو, بلکہ حسن اخلاق اور ملاقات پر کھلے چہرے کے ذریعے ان کو قابو کر سکتے ہیں. یعنی ایک طرف مال خرچ کریں اور دوسری طرف یہ دو چیزیں استعمال کریں تو مال کافی نہیں ہوگا, یہ دو چیزیں کافی ہو جائیں گی. اور خصوصاً اس خطے کے اندر, قبائل کے اندر, آپ جتنا مال خرچ کر لیں آپ کو کچھ بھی نتیجہ نہیں ملے گا اگر یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں, اور مال کچھ بھی خرچ نہ کریں, یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں اور انہی کا مال کھائیں, جا کے دعوتیں بھی انہی کی کھائیں تو آپ ان کو جیت لیں گے. تو ویسے ہر مسلمان انسان ہے, ظاہر ہے گوشت پوست کا انسان ہے, یہ دو چیزیں کافر بھی ہو تو اس پہ بھی اثر کرتی ہیں, لہذا یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا یہ سنت ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کھلتے چہرے کو پسند کرتا ہے، جو مسلمانوں سے ملاقات کے وقت چہرے کھلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند فرماتا ہے، اور جو چہرے مسلمانوں سے ملاقات کے وقت یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملتا ہے شکنیں پڑی ہوتی ہیں، بشاشت نہیں ہوتی، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اخلاق المؤمنین والصدقین والشہداء والصالحین البشاشۃ اذا تزاوروا، کہ مومنین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کی زیارت کے وقت بشاشت و تازگی، ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا اور خوش آمدید کہنا، یعنی صدیقین، صالحین اور شہداء ان کے اخلاق میں سے یہ چیز بھی ہے کہ جب ملتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، بشاشت سے ملتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے بھی اظہار کرنا کہ ہمیں آپ کے آنے پر بہت خوشی ہوئی، یہ چیز مسلمان کے دل کو کھول دیتی ہے۔ مختلف الفاظ جیسے زبانوں میں ہے، مرحبا، خوش آمدید، یا آپ کے آنے سے بہت خوشی ہوئی، یہ الفاظ کیا ہیں؟ یہ ان صدیقین اور شہداء وغیرہ کی صفات میں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنیاد پر اللہ وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی کی بنیاد پر عطا نہیں کرتا، اور نرمی سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے دیتا ہے جو اس کے علاوہ سب نہیں دیتا۔ اب اس کا بھی فائدہ ظاہر ہے، یہی ہوتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ جب نرمی کا معاملہ کرتا ہے تو دوسرا خود بخود اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود قرآن کیا کہتا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، کہ اللہ کی رحمت ہی کے سبب، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی رحمت کے ذریعے سے، اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے مسلمانوں کے لیے۔ ولو كنت فظا غليظ القلب، اگر آپ سخت اور ترش ہوتے، سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولك، یہ جو آپ کے ساتھ قربان ہوئے جاتے ہیں یہ تتر بتر ہو جاتے اور آپ سے دور چلے جاتے۔ یہ اپنے نبی کو اللہ رب العزت عین فرما رہے ہیں، تو ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم ہو۔ اصول اپنی جگہ، ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ شریعت کے معاملے میں کوئی ان سے وہ کوتاہی کرتے تھے، ایسا نہیں، لیکن طبیعت میں، گفتگو میں، ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں نرمی کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے۔ اگر سخت ہوں گے ذمہ داران تو پھر کارکنان ٹوٹ جائیں گے۔ اس کا طریقہ قرآن اسی آیت میں بیان کرتا ہے کہ سخت، نرم ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پہلی چیز یہ ہے کہ معاف کر دیں گے۔ تو جب معاف کیا تو آدھی نرمی تو خود ہی، معاف کون کرے گا، نرمی تو خود ہی آ جائے گی۔ مامور نے غلطی کی اور اس کو معاف کر دیا کہ اللہ اس کو میں نے معاف کر دیا، حالانکہ وہ شرن حق ہے ظاہر آپ کا کہ اس نے ایک دینی کام میں سستی کی ہے یا بات نہیں مانی اور اس پر واجب تھی وہ ماننا، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ فَاعْفُ عَنْهُ، پھر آپ کو اس سے اتنی محبت ہے، آپ کے اندر دین کی اتنی تڑپ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے صرف معاف کرنے پہ اکتفا نہیں کر رہے، آپ ہاتھ اٹھا کے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس سے اللہ سے اس کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ میں نے تو معاف کر ہی دیا، آپ بھی اس کو معاف کر لیں۔ یہ تعلق آپ دیکھ، کارکن کا اور امیر کا، اللہ کیا بیان فرما رہا ہے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تو نرمی کرنا یہ بھی مطلوب چیز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ دیکھیے ہر چیز، یعنی ایسے لگ رہا ہے جیسے جماعت کو بنانے ہی کے لیے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایسی تازہ احادیث ہے اور ان کے بغیر جماعت نہیں کھڑی ہو سکتی، نہیں چل سکتی، جتنی بھی مضبوط جماعت ہو اگر یہ سنتیں نہیں ہوں گی، یہ صفات نہیں ہوں گی تو ٹوٹ جائے گی، اور یہ چیزیں جوڑنے والی ہیں۔ اسی اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے، معاشرے کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اچھی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور کیسے تقوی اختیار ہوتا ہے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو انسان ہے، ماحول کا اثر لیتا ہے. انسان کیا آپ کیڑے مکوڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ بھی ماحول کا اثر لیتے ہیں؟ جس زمین پر سانپ ہوگا اسی کا رنگ اس پہ ہوتا ہے، جس علاقے میں بچھو ہوگا اس پہ اسی کا رنگ ہوتا ہے. تو یہ تو پھر بھی انسان بڑی حساس چیز ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دوست جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقہ کار پر ہوتا ہے. تو تمہیں چاہیے کہ دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہیں. اس لیے تو کفار سے دوستی کو منع فرمایا. اس لیے اچھوں کے ساتھ رہنا، اچھوں سے دوستی کرنا، وہ خود بخود اس کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں. اور خود اچھا ہے لیکن بروں کے ساتھ دوستی رکھے گا، نمازوں میں کوئی سستی کر رہا ہے اور اس کو سمجھاتا بھی نہیں ہے، بس انہی کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، تو ایک دن خود بھی نماز میں سستی کرنے لگے گا. اور اچھوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو وہ اس کو کچھ کہیں گے بھی نہیں، بس ان کو دیکھ کر ہی کہے گا کہ میں بھی ایسا ہی بن جاؤں. انسان میں اللہ نے خیر کی مادہ رکھے، خیر کا مادہ. تو اچھی صحبت کو اختیار کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سعادت المرء ان یکون اخوانہ صالحین، کسی انسان کی یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے کہ اس کے دوست نیک ہو. یہ سعادت ہے کسی انسان کے لیے. اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے، اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بہت پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جو اتحاد اتفاق کے لیے، معاشرے کو یا جماعت کو مضبوط رکھنے کے لیے. عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ثلاث یسفین لک ود اخیک، تین چیزیں ایسی ہیں اگر تم اختیار کر لو تو تمہارے دوست کی محبت تمہارے لیے خالص ہو جائے گی، وہ خالص تم سے پھر محبت کرنے لگے گا. پہلی چیز کہ جب ملیں تو سلام کریں، سلام میں پہل کرنا، اس کے بہت فائدے ہیں کہ سلام کی عادت بنائی جائے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے، حتیٰ کہ اگر درمیان میں درخت آ گیا تو پھر بھی سلام کرے. تھوڑی دیر کے لیے اگر باہر گئے اور پھر ہم داخل کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کریں. تو پہلی چیز یہ ہے سلام کرنا، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز ہے کہ مجلس میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے جگہ چھوڑ دینا، یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ اگرچہ موجود ہے لیکن کوئی اگر آ رہا ہے تو میں تھوڑا سا ہی ادھر ہو جاؤں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. دیکھیے انسان یہ مروت کا بندہ ہے، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو اس طرح اس کی محبت میرے لیے خالص ہو جائے گی. اصل میں بس اس جاہلی تہذیب نے ہمیں احادیث سے دور کر دیا اور مغربی فلسفوں اور مغربی مصنفین کی کتابوں پہ چلے گئے، حالانکہ ساری چیزیں انہوں نے چوری یہیں سے کی ہیں. مطلب علم نفسیات میں کہتے ہیں کہ کسی کو متاثر کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے، کہ اس سے آپ متاثر ہو جائیں. تو یہ اصل میں کسی کو جگہ دینا، یہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ مجھے کچھ سمجھتا ہے، تو اس کی محبت آپ کے لیے خالص ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز ہے وَتَدْعُوهُ بِأَحَبِّ أَسْمَائِهِ إِلَيْهِ، اپنے بھائی کو اس نام سے پکارنا جو اس کو بہت اچھا لگتا ہے، جو نام اس کو پیارا لگتا ہے اس کو اس سے پکارنا. اب آپ دیکھیے ذرا تھوڑا سا یہ معاشرے کیسے الٹ چلتے ہیں، یعنی عروج اور زوال کی داستانیں کیسے الٹ چلتی ہیں، کہ عروج میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور زوال میں الٹ ہوتا ہے اس کا، اوئے کانے، اوئے فلاں، اوئے فلاں. جاہلیت میں عربوں میں بھی یہی تھا، برے برے القاب سے پکارتے تھے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ برے القاب سے نہ پکارو، پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ عروج و زوال کی نشانیاں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. ظاہر ہے جب کسی کو آپ اتنی بے عزتی سے پکاریں گے، وہ دل کیا ہوتے ہیں، پھر قدورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اتنی ہوتی ہیں کہ پھر دل پھٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جڑتے نہیں. لہذا ایک مسلمان بھائی کو اچھے لقب سے، اچھے اس کے نام سے جو اس کو اچھا لگتا ہے پکارنا، یہ بھی اس کے دل کو کھول دے گا. تو یہ تین چیزیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کیا ہے، یہ محبت کو خالص کر دیں گی. تمہارے لیے، پھر وہ دل سے آپ سے محبت کرے گا، تو بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی پرانے تعلق کا خیال کرنا، اس کو نبھانا، پرانا تعلق جو ہوتا ہے اس کی پاسداری کرنا، اس کو اہمیت دینا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک خاتون تشریف لائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہت اکرام کیا اور فرمایا کہ یہ خدیجہ کے دور میں آیا کرتی تھی. یعنی پرانے تعلق کو خصوصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی. اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پرانی محبت کی حفاظت کرنے کو پسند فرماتا ہے، جو پرانی محبت کو، جو اللہ کے لیے محبت ہے مسلمانوں کی، اس کا جو اس کی جو پاسداری کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو خراب نہیں کرتا یا خراب نہیں ہونے دیتا، یا کچھ خلل آ گیا تو اس کو صحیح کرنے میں پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. یہ بھی چیز معاشرے کو جوڑتی ہے، ظاہر ہے پرانے لوگ پرانے ہوتے ہیں، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے معاشرے کو مضبوط رکھنے میں. ایک اور چیز ہوتی ہے معاشرت میں جب ساتھ رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل فرمایا کرتے تھے، بہت اہم چیز ہے، اس کو وہ ہے مدارات. مدارات کہتے ہیں دل جوئی کرنا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل جوئی کرتا ہے، جائز امور میں، ظاہر ہے وہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز جو ہے وہ شریعت ہی ہے. تو دل جوئی کرنا یہ مدارات کہلاتا ہے، اس کی کچھ مثالوں سے اور بات واضح ہو جائے گی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدارات الناسی صدقۃ، لوگوں کی دل جوئی کرنا بھی صدقہ ہے. اب دیکھیے کتنی اہمیت، کیوں دل جوئی کرنا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی دل جوئی کرتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. جو بھی آپ دیکھیں کوئی ایسا ساتھی جس سے لوگ اپنا غم آ کے بیان کرتے ہیں، وہ صرف سنتا ہے اور دل جوئی کرتا ہے، تو لوگ خود بخود اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں کہ اللہ نے عجیب مقناطیسی نظام اس انسانی معاشرے کا رکھا ہے. تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. تو ان میں سے ایک یہ مدارات بھی ہے. مدارات کیا ہے؟ ابن بطال رحمہ اللہ بخاری شریف کے شارح ہیں، فرماتے ہیں کہ مدارات مومنین کے اخلاق کا حصہ ہے. جو مدارات کرنا، دل جوئی کرنا، یہ مومنین کے اخلاق کا حصہ ہے. ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ مدارات کیا ہے. مدارات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے دل کھلا رکھنا، نرم گوئی اختیار کرنا، گفتگو میں سختی نہ کرنا، یہ الفت پیدا کرنے کا بڑا سبب ہے. یہ الفت پیدا کرنے کا بڑا سبب ہے مدارات کرنا. اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس الفت پیدا کرنے سے معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے. دیکھیے خلاصہ وہی ہے سب کا، ایک اسی اتحاد کی طرف. اتنی اہم چیز ہے اتحاد اس امت کا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آنے دو، اور فرمایا کہ یہ شخص اپنے قبیلے کا بہت ہی برا آدمی ہے. پھر جب یہ اندر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ نرمی سے گفتگو کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ نے پہلے اس آدمی کے بارے میں یہ کچھ فرمایا، پھر اس کے بعد گفتگو آپ نے نرم انداز میں کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین لوگ قیامت کے دن وہ ہوں گے جن کی فحش کلامی سے بچنے کے لیے لوگ ان سے بچا کریں گے، یعنی جان چھڑایا کریں گے. یہ ایک خرابی ہے کہ بعض لوگ اتنے فحش ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی عزت بچا، کہتے ہیں نا عزت بچاؤ اس کے سامنے، ایسے لوگوں سے اللہ پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو ایسا ہونے سے بچانا چاہیے. یہ چیز ظاہر ہے فحش گفتگو، بہت بے توقی گفتگو دلوں کو پھاڑ دیتی ہے، دلوں کو توڑ دیتی ہے، انسانی معاشرے کو، مسلم معاشرے کو بالکل خراب کر دیتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں ایسے لوگوں کو ٹالا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ اختیار فرمایا ہے. تو کہیں ایسی صورتحال آئے تو یہ بھی کرنا پڑتا ہے. انہی اتحاد اور محبتوں کو قائم رکھنے سے متعلق بغض اور حسد نہ کرنا، ظاہر ہے یہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ معاشرے کو اس ذریعے سے توڑ دے، خراب کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کہ آپس میں نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ حسد کرو، نہ تعلقات کو ختم کرو. اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھے. یہ بھی ساری چیزیں، بغض ہے، حسد ہے، یہ دلوں کو توڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ اس چیز سے ہمیں بچائے کہ یہ چیز ہمارے اندر آ جائے. حسد خطرناک چیز ہے معاشرے کے لیے، فرد کے لیے، اور اپنے آپ ہی کو جلانا ہے. لہٰذا اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس میں بچنا چاہیے اس چیز سے. یہ چیز بھی اتحاد کو ختم کر دیتی ہے بغیر کسی سبب کے، یعنی نہ کسی کی کوئی غلطی. ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ احسان کا، اکرام کا معاملہ فرما رہے ہیں تو نہ اس کا کوئی قصد ہے، اللہ کی دین ہے، اور نہ یہ حسد کرنے والا اس سے روک سکتا ہے، اس کو اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. تو خالص اللہ کے ساتھ جنگ ہے سیدھی سیدھی، تو اپنا ہی نقصان ہے. لیکن بہرحال معاشرے کو یہ چیز بھی توڑتی ہے. اللہ تعالیٰ سے اس پناہ مانگنی چاہیے. دوستوں کے ساتھ الفت کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف، کہ مومن، یہ جو مومن ہے یعنی ایمان جس دل میں ہے، تو ایمان یہ مومن الفت کرنے کی جگہ ہے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مومن محبت کرنے کے، الفت کرنے کے لائق ہے. اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو نہ الفت کرتا ہے اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہے، نہ وہ کسی سے الفت کرتا ہے اور نہ اس سے الفت کی جاتی ہے. تو الفت اللہ کے لیے کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ الفت کرنے لگیں. اس لیے کہ مسلمان، مومن جو ہے وہ الفت کرنے کی جگہ ہے. اس کے ضمن میں ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ الفت کرنا اللہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے وہی اتحاد والی بات، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، فرماتے ہیں کہ الفت کرنا اللہ اور اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا ذریعہ ہے. اسی کے ذریعے مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہوتا ہے، اور اس کی ضد یعنی الفت نہ کرنے سے تفرقہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اتحاد کو قائم رکھنے کا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی رائے یا ان کے مشورے یا ان کی عام گفتگو، جو انسان عام گفتگو کرتا ہے، اس میں رد نہیں کیا کرتے تھے ان کو. مطلب ایک تو ہے شرعی امور، ظاہر ہے شرعی امور میں تو جو بھی ہے اگر خلاف شرع بات ہو اس میں بتایا جائے گا کہ یہ چیز ایسے ہے. ایک ہوتا ہے خصوصاً ذمہ دار کے پاس کارکن مختلف مشورے لے کر آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نیچے سے بھی ساتھی آئیں گے، یہاں بھی نئے نئے پلان آپ کے سامنے لائیں گے، نئے نئے منصوبے لائیں گے، تو خوش طبعی کے ساتھ اس کو سننا ہے. دوسرا طریقہ، اس نے پیش کیا اور آپ نے جھڑک دیا اس کو، تو دیکھیے وہ بیچارہ اپنے ذہن کے مطابق ایک بہت اچھی چیز لے کر آیا تھا. آپ اس کو سنیں، پیار سے سنیں، اور کوئی ایسی چیز ہے اس کو کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے، ابھی ہمارے پاس حالات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں. عموماً ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایسی بات وہ نہیں کر رہا کہ جس پہ فیصلے سنا دیے جائیں. تو اس کا آپ حضرات کو بہت خیال کرنا ہے، رد نہیں کرنا ہے. اسی طرح عام گفتگو میں دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، عام مجلس چل رہی ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے مامورین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مامور نے کہا کہ یہ حالات ہیں، دوسرے نے کہا یہ، اور آپس میں بحث کر رہے ہیں، تو آپ اس بحث میں نہ پڑیں، خاموشی سے سنتے رہیں، ان کو یہ باتیں کرنے دیں. آپ اگر خود ہی الجھ گئے تو آپ کی وقت کم ہوگی اس سے، ان کو بولنے دیں. بہت سی چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. الا یہ کہ آپ کی طرف رجوع کیا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو اس میں ایک مناسب بات دونوں کی دلجوئی کرتے ہوئے بیان کر دیں کہ میرے خیال میں اگر یہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اس سے بھی الفت پیدا ہوتی ہے، ساتھ ہی یعنی ٹوٹتے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت خیال فرماتے تھے صحابہ کے ساتھ. اب آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور دنیا آ رہی ہے تو ہر طرح کے لوگ آتے تھے، مشورے بھی دیتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تحمل کے ساتھ سنتے تھے، حتیٰ کہ موافقت یعنی یہ اتنی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کے لیے، آپ کا تو ظاہر ہے ہر وقت ہی کام تھا، ہر لمحہ آپ کا قیمتی تھا، گھر سے نکلتے اور کوئی بچی اگر ہاتھ پکڑ لیتی اور سارے مدینے میں بھی گھماتی پھرتی تو آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے خود، جب تک کہ وہ خود نہ چھوڑ دیتے، اتنی موافقت تھی. یہ چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں، لہذا ذمہ دار کو کبھی بھی عام بحثوں میں نہیں الجھنا چاہیے، ساتھیوں کی باتوں کو ایک دم رد نہیں کرنا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. کوئی اگر بات قابل اصلاح ہے اس میں تو اچھے انداز میں اس کی تعریف کرتے ہوئے اس کی طرف توجہ دلا دی جائے کہ بھائی اگر یہ اس طرح ہو تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. یہ چیزیں جو معمور ہے آپ کا، اس کے دل کو آپ کے ساتھ جوڑیں گے. اور دوسرا طریقہ ہم نے بتایا، اس سے دل ٹوٹیں گے، اور ویسے بھی یعنی آپ کے اس کے مناسب نہیں ہیں بات کہ ہر بحث میں الجھ جائیں، لہٰذا جب عام ساتھی گفتگو کر رہے ہوں آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گھنٹوں خاموش بیٹھے رہتے تھے صحابہ کے درمیان، تو زیادہ بولنا ضروری نہیں ہے ہر وقت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سکوت فرمایا کرتے تھے، ہاں جہاں گفتگو کی ضرورت پیش آئے وہاں پر بتا دیا جائے. تو یہ چیزیں انشاءاللہ امیر اور مامور مسئول کے تعلق کو اچھا کریں گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا. ظاہر ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر اور 10 سال خدمت، اور خدمت میں ہر طرح کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیوں کیا. نہیں ہے ہمارے اندر، لیکن کوشش کرنی چاہیے. یہ چیز بہت محبت پیدا کرتی ہے. مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ شرعی امور میں تربیت، ظاہر تربیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کی ہے اور جو ساتھ رہے ان کی تو بہت زیادہ تربیت کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تربیت نہیں کی جائے گی، بس اس وقت میں نظر انداز کرنا ہوتا ہے، اس وقت میں کچھ نہیں کہنا ہوتا، پھر ایک وقت ہوتا ہے. اصل میں واعظ اور نصیحت کا ایک وقت ہے، اس کا خیال کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے بہت کم خطاب فرماتے تھے، یعنی ہفتے میں ایک یا دو دن صرف، جس کو واعظ کہتے ہیں، خطاب کہتے ہیں، تقریر کہتے ہیں، ایک یا دو دن فرماتے تھے، زیادہ نہیں فرماتے تھے، اور گفتگو بھی طویل نہیں فرماتے تھے زیادہ. تو اس کا ایک وقت ہوتا ہے واعظ اور نصیحت، اس وقت میں ہاں وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی ہوتا تھا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اس میں بھی خاص بیان نہیں فرماتے، بعض دفعہ یعنی خاص موقع ہے تو خاص بھی بیان فرمایا، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا اور میں آیا اور میں کھانے میں دوسری طرف سے کھانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا. کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں، اور کبھی ایسے موقع ہوتے ہیں کہ اس وقت نہیں بتایا جاتا، بعد میں بتایا جاتا ہے. تو ذمہ دار کے لیے بہت زیادہ واعظ اور نصیحت بھی صحیح نہیں ہے کہ ہر وقت بولتے ہی رہتا ہے، انسانی طبیعت ہے، اس کا بہت خیال کرنا ہے. اگلے باب میں انشاءاللہ کچھ کوشش کریں گے تھوڑا سا انسانی طبیعت اور اس کے مزاج کے بارے میں جاننے کی، کہ اس کا لحاظ کرنا، قرآن کریم اس کا لحاظ کرتا ہے، یعنی اللہ جو دلوں کا بھی مالک ہے، جو سب کا مالک ہے، وہ اس کا لحاظ کرتا ہے، انبیاء نے اس کا لحاظ کیا، تو ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ انسانی طبیعتوں کا ہم لحاظ کریں. بہت زیادہ طویل گفتگو بور کر دیتی ہے اور انسانی طبیعت اس سے متنفر ہونے لگتی ہے. تو کبھی کبھی واعظ اور نصیحت ہو، اور اس میں بھی چہروں کو دیکھتے ہوئے، یا نیند تاری نہ ہو، بشاشت ہو، پوچھ پوچھ کے، اس سے پھر یہ ہے کہ طبیعتیں تازہ رہتی ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی.